السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب فضل السجود، سجدے کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 806. اور چونکہ بہت ہی زیادہ طویل حدیث ہے تو ہم اس کو اردو ہی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سجدے کی فضیلت کا بیان. باب فضل السجود، حدیث 806. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی. انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیسی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے دوبارہ سوال کیا، یعنی پوچھا آپ نے، یعنی جواب دینے میں آپ نے سوال کر لیا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب؟ قالو، کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا، رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّاغُوتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم رب العزت کو اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. پھر اللہ عزوجل ان کے پاس ایسی صورت میں جیسے وہ پہچان لے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، فلسطرات جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا. اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ. اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے. سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہاں. آپ نے فرمایا، تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، یعنی بہت لمبے چوڑے ہوں گے. یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے، جیسے وہ آنکڑے ہوتے ہیں نا جس میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے. جب آپ، جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ دیوار پر چڑھنا چاہتے ہوں تو آپ اس میں بہت سارے ایسے نوکیلے آنکڑے لگے ہوتے ہیں، اس کو جب آپ پھینکیں گے تو وہ دیوار میں پھنس جاتے ہیں ہک کی طرح، تو وہ لگے ہوں گے. تو بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی. جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو، چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے. اور موحدوں کو، یعنی جو سچے توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنے والے، تو موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے، چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدے کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی. جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا. یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخ شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا، اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری بزرگی کی قسم. اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا. آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا. جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا. چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی یعنی تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس ہے ابن آدم، تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کہ ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا، اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا. اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا اور پھر فرمائے گا، مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو. خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں. لیکن ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں. سبحان اللہ، یعنی ابو ہریرہ کو جو حصہ یاد رہا اس سے اور زیادہ حصہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یاد رہا. تو یہاں پر امام بخاری دراصل اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، طویل حدیث کو، جس میں سجدے کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی انہیں کہ سجدے کی کتنی فضیلت ہے، کہ سجدے کی فضیلت کی وجہ سے تمام لوگوں کو جو کہ جہنم میں چلے گئے تھے، گر گئے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے سجدہ کیا تھا اور موحد تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ان سے گناہ ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس توحید کی بنا پر ان کو جہنم سے نکال لیا. اور پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جاتا ہے، مانگتے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عطا کرتے جاتا ہے، عطا کرتے جاتا ہے. تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لیکن آج ہمارے سجدے کیسے ہیں اس کا ہمیں خود ہی حال معلوم ہے کہ ہمیں خود ہوش و حواس نہیں رہتا کہ ہم سجدے میں کس کے آگے جھکے ہیں، کس مالک کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور کس کے آگے ہم نے ماتھا ٹیکا ہے. اور وہ جو صدا آتی ہے تو بالکل صحیح آتی ہے کہ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی سجدے کی فضیلت ہے، ایک سجدہ. اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو کہ آپ کے وضو کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، تو وہ صحابی سے جب اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کہا کہ مانگ اے ربیہ، کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور بھی مانگ، کچھ اور نہیں چاہیے. تو تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس یہی چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. تو آپ نے فوراً نہیں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے مل جائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے ربیہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی جتنے تم کثرت سے سجود کر سکتے ہو، یعنی جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو فرض کے علاوہ، تم اس سے میری مدد کرو تو جنت میں تمہیں ضرور میرا ساتھ ملے گا. سبحان اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو بعض اوقات صحابہ کرام سمجھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں. ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ باغ میں تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور اتنی دیر تک سجدے میں تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا. اور میں یہ سوچنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، یعنی آپ زندہ نہیں ہیں۔ اور میں اسی سوچ کے ساتھ قریب آنے لگا تو تبھی اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا معاملہ ہے، کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگا کہ آپ اتنی دیر سے سجدے میں تھے، کہیں آپ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اس کے۔ تو اس بنا پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، تو اس لیے آپ سجدے میں اتنی زیادہ دیر تک جھکے رہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں ہمیں آپ کی تہجد کا حال، کہ کتنے طویل آپ کے سجود، رکوع اور قیام ہوا کرتا تھا۔ تو سجدہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اصل میں دیر اس بات کی ہے کہ ہمیں وہ حقائق نظر آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر بے اختیار ہمیں فوراً، اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے یا ہمارے دل کے اندر استقامت ہے ایمان کے اوپر، تو یقین جانے کہ ہمارا دل خود بخود جھکنے کو چاہے گا ہر نعمت پر، چاہے وہ چھوٹی سی نعمت ہو چاہے وہ بڑی نعمت ہو۔ اگر معمولی سی چیز بھی ہمیں ملتی ہے دنیا میں، یا ایک سانس ہم نے لیا ہے اندر اور ایک سانس ہم نے خارج کیا ہے، اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے بے اختیار۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ اس پیشانی کو جلائے جس پر سجدے کے نشانات ہیں۔ انہی نشانات کی بنا پر بہت سے گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوزخ سے نکالا جائے گا، اور یہ حدیث دراصل اسی کے مطابق ہمیں بات بتاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث میں، لیکن ایک یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے، جو اس طرح حاصل ہوگا جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کا دیدار عام ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں دراصل اللہ تعالیٰ کا آنا، اپنی صورت پر جلوہ افروز ہونا، اور اہل ایمان کے ساتھ شفقت کے ساتھ کلام کرنا، یہ قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس پر ہمیں ایز اٹ از یقین رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اور واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقتاً کلام کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے فرشتے اس کی آواز سنتے ہیں اور وہ اپنے عرش پر ہے، اور پھر اس کا علم، اس کا سما، اس کا بصر ہر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے لوگوں کی تمام باتوں کو سنے یا دعاؤں کو قبول کرے، اور جس سے چاہے بات کرے، اس میں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حدیث میں دراصل سادان نامی کانٹوں کا ذکر ہے، یہ ایکچولی گھاس کو کہا جاتا ہے جس کے کانٹے بڑے سخت ہیں، اور پھر دوزخ کا سادان جس کی بڑائی اور ذرہ رسانی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس حد تک ہوگی۔ پھر حدیث میں ماء الحیات کا ذکر ہے، جو جنت کا پانی ہوگا اور ان دوزخیوں پر ڈالا جائے گا جو دوزخ میں جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، اس پانی سے ان میں زندگی لوٹ آئے گی۔ اور پھر یہاں پر اس حدیث میں آخر میں ایک جو گنہگار شخص ہے، جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس سے دراصل مکالمہ یعنی کنورسیشن ہے، جسے سن کر اللہ تعالیٰ بھی ہنسے گا، اور یہ ہنسنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا برحق ہے۔ تو بہرحال اس ایک حدیث میں بہت ساری باتیں ہم کو سننے کو ملے، اور اس سے سجدے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ جو بھی نیک لوگ رہے ہیں پہلے کے، ان کی عادت ہی یہ رہی ہے کہ وہ تہجد کے پابند ہوتے تھے، کثرت سے نفل نماز پڑھتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، کہ پہلی بات تو فرض نماز ہی کی پابندی نہیں ہے کچھ لوگوں کے نزدیک۔ کچھ لوگ فرض پڑھ لیتے تو سمجھتے کہ ہم نے بہت احسان کر لیا، اور سوائے یعنی فرضوں کے وہ کچھ نہیں پڑھتے، سنتیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے تو کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یعنی اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کا وقت گزر رہا ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی کبھی عید وغیرہ کے موقع پر، ادروائز اتنی بھی نہیں پڑھیں گے، یا جمعہ کے جمعہ پڑھ لی۔ کچھ لوگوں کا تو جمعہ بھی چلا جاتا ہے، جبکہ اتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کے مسلسل 3 جمعہ چلے گئے اس پر تو مہر لگ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر کثرت سے نفل نماز کا ذکر ہے، کہ جو بھی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گی اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کثرت سے سجود کرنے والے ہوں، کثرت سے نوافل پڑھنے والے ہوں، اور فرض کی پابندی تو کریں ہی کریں، اس میں تو کوئی کمپرمائز ہی نہیں ہے۔ آگے کی حدیث دیکھیے، بابن یب دیو دب ائی و یجافی فی السجود، سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے۔ حدیث نمبر 807-807۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی بکر بن مدر ان جعفر ابن ربیعہ ان ابن حرمز ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلى فرج بین یدہ حتى یبدا بیاض ابطیہ وقال لیس حدثنی جعفر ابن ربیعہ نحوہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بکر بن مدر نے، جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے عبدالرحمن بن حرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیس بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کتاب الام ہے امام شافعی کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سجدے میں کوہنیاں پہلو سے الگ رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا سنت ہے، یعنی یہ سنت کی پیروی ہوگی کہ اگر ہم ہاتھوں کو تھوڑا سا بازو ہٹا کر رکھیں، بالکل چپکا کر نہ رکھیں، اور اتنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، بازو اٹھے ہوئے ہوں کہ جس سے بغل کی سفیدی نظر آئے، تو یہ سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اور یہاں حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ بابو یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا رکھ چاہیے۔ قال له ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو ابو حمید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، یعنی ابو حمید جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ پیروں کی انگلیاں بھی سامنے ہونی چاہیے۔ بابن اذا لم یتم سجودہ، جب سجدہ پورا نہ کرے تو کیسا گناہ ہے؟ حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسر عن ابي وائل عن حذيفه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت واحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم۔ ہم سے السلط بن محمد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے مهدي بن ميمون نے واسر سے بیان کیا، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا، جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں ہوگی۔ تو جو شخص رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، کہ اتنی محنت بھی گئی، سب کچھ کیا، دل میں یہ خیال بھی رہا کہ اچھا نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن ایکچولی رکوع اور سجود مکمل نہ کیے تھے تو نماز ہی نہیں قبول ہوئی، وہ نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی، وہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں کی گئی، تو پھر کیا فائدہ محنت کر کے؟ جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو کیوں نہ رکوع اور سجود مکمل کیے جائیں، اطمینان سے رکوع کریں، اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہوں، پھر اطمینان سے سجدے میں جائیں، اطمینان سے پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، یہاں تک کہ اپنی ہڈیاں پٹھے جوڑ اپنی جگہ واپس آ جائیں، پھر دوبارہ سے سجدہ کریں، دوسرا سجدہ تو اطمینان سے کریں۔ اور اٹھ کر بیٹھنا ضروری ہے، پوری طرح سے پیٹھ کو اپنی جگہ کھڑا کرنا، یعنی آپ جب ایک سجدہ کر لیں گے تو آرام سے اٹھ کر بیٹھیں گے کہ پیٹھ اپنی جگہ واپس آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور یہی سجدے کا حق ہے اصل میں، ورنہ اسے جلدی جلدی رکوع اور سجود یہ منافقین کی علامت سمجھے جاتے تھے کہ منافقین ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ باب السجودی علی سبعتی اعظمی، سات ہڈیوں پر سجدے کرنا۔ حدیث نمبر 809۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمر بن دینار عن طاؤس عن ابن عباس قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعتی اعدا ولا یکف شعران ولا صوبا الجبحتی والیدین والرکبتین والرجلین۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اس طرح کہ نہ بالوں کو آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو، اور وہ سات اعضاء یہ ہیں، پیشانی، ناک کے یعنی ناک ساتھ میں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، تو یہ سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ پھر اگلی حدیث ہے، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہمیں سات اعضاء پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹے نہ کپڑے، یعنی سجدے کے دوران ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بال سمیٹ رہے ہیں، دوپٹہ سمیٹ رہے ہیں، تو سجدے کے دوران اس طرح سے چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ کہاں ہم سے اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک کہ آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے، یعنی امام کے بعد کرتے۔ تو اصل میں پیشانی ہی زمین پر رکھنا سجدہ کرنا ہے، اور ناک بھی پیشانی میں داخل ہے، اس لیے ناک اور پیشانی ہر دو کا زمین سے لگانا واجب ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زمین پر ٹیکنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا قبلہ رخ موڑ کر رکھنا، یہ کل سات اعضاء ہوئے جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے کہ پہلے پیشانی جائے گی اور پیشانی کے ساتھ ہی ناک بھی ٹکے گی، اور پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے جو آگے کی طرف رہیں گے، جس کی انگلیاں۔ سجدے میں ناک بھی زمین سے لگانا ہے۔ باب السجود علی الانف۔ حدثنا مولى ابن اسید قال حدثنا وحیب عن عبداللہ ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولنفت الثياب والشعر۔ ہم سے مولى بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال۔ پھر ایک اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، اس کو ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 813، سجدہ کرتے ہوئے کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے، یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، اور انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں، یعنی شب قدر، وہ آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا، یعنی جو کیچڑ ہو جاتا ہے گیلے پانی کا، مٹی کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ یعنی شب قدر ہم جانتے ہیں نا کہ جس صبح یا جس وقت بارش ہو جائے تو وہی شب قدر ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو فرمان تھا کہ میں اس شب میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کو، یعنی شب قدر جو تھی، کہ میں ایسے سجدہ کروں گویا کہ پانی برس رہا ہو اور مٹی سے وہ کیچڑ ہو چکا ہو۔ تو پھر جب آپ نے نماز پڑھی رات میں تو اس وقت صبح صبح پھر وہ بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش ہو گئی، اور آپ کی وہ بات سچ ہو گئی۔ اور ترجمے سے بھی یہ بات اصل میں نکلتی ہے کہ آپ نے پیشانی اور ناک پر سجدہ کیا، اور حمیدی نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ پیشانی اور ناک میں اگر مٹی لگ جائے تو نماز میں نہ پہنچے۔ اور امام بخاری کا مقصد یہ ہے اس باب کو لانے کا کہ سجدے میں ناک کو زمین پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تر ہونے کے باوجود ناک زمین پر لگائی اور کیچڑ کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سجدے میں پیشانی اور ناک ٹکانی چاہیے۔ اور اس بارے میں کہ نمازی سجدے میں بالوں کو نہ سمیٹے۔ بابن لا یکف شعرن۔ حدثنا أبو النعمان وقال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثوبه. سیم وہی حدیث ہے. پھر اگلی جو حدیث ہے وہ بھی سیم ہے کہ اس بیان میں کہ نماز میں کپڑا نہیں سمیٹنا چاہیے, تو بالوں کو نہ سمیٹے نہ کپڑا سمیٹے. تو یہاں پر ہے کہ اصل میں نماز میں پوری طرح انہماک اور استغراق ہو, یعنی انسان پوری طرح سے نماز میں غرق ہو جائے, اس کو کچھ ہوش و حواس ہی نہ ہو. سر کے بال اگر اتنے بڑے ہیں کہ سجدے کے وقت زمین پر پڑ جائیں, یا نماز پڑھتے وقت کپڑے گرد آلود ہو جائیں, تو کپڑے اور بالوں کو گرد غبار سے بچانے کے لیے سمیٹنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ نماز میں خشوع پر اثر انداز ہوگا, نماز کے خشوع پر اثر انداز ہوگا. اور نماز میں غرق ہونے کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ جب کپڑوں کو سمیٹیں گے یا دوپٹے کو یا لباس آپ کا ادھر ادھر سے اڑ رہا ہو, تو اس صورت میں کپڑوں کو نہ سمیٹیں. اور نماز کی جو اصل روح ہے وہ خشوع اور خضوع ہی ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, سورہ مومنون کی آیت ہے کہ جو خشوع کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو نماز میں آپ خشوع برقرار رکھیں اور فرما بردار لوگوں کی طرح, غلاموں کی طرح نماز میں کھڑے ہوں. تو جو لوگ اپنے دوپٹے کو بار بار درست کرتے ہیں, جو لوگ شلوار ادھر سے ادھر کھینچتے ہیں نماز میں کیونکہ اس سے ٹخنے کور نہیں ہوتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ ان کی نماز میں کیا خشوع باقی رہے گا. یا جن کا دوپٹہ ہی اتنا زیادہ پتلا ہوتا ہے, باریک ہوتا ہے, مہین ہوتا ہے اور پھسلتا جاتا ہے, تو نماز میں کیا خشوع برقرار رہے گا. تو پہلے سے ہی اچھا موٹا سا دوپٹہ ہو, موٹی سی چادر ہو, یا ایسی چیز ہو نماز میں اڑنے کے لیے جس سے آپ کا سر اور پورا جسم اچھی طرح کور ہو جائے اور بار بار کپڑوں کو نہ سمیٹیں. پھر ہے التسبیح والدعاء فی السجود, سجدے میں تسبیح اور دعا کا بیان. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا, کہا ہم سے یحیی بن سعید قطان نے سفیان ثوری سے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے منصور بن معتمر نے مسلم بن سبیح سے بیان کیا, انہوں نے مسروق سے, ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہاں پر دراصل یہ دعا قرآن کی جو سورت ہمیں ملتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس میں آتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ اپنے رب کی پاکی بیان کریے اور اس سے بخشش مانگیے. تو یہ دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا, تو اس کی روشنی میں آپ سجدے اور رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں, اے اللہ تو مجھ کو بخش دے. اور اس دعا میں دراصل تسبیح, تحمید اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں, اس لیے رکوع اور سجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے. اس کے علاوہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, یہ مسنونہ دعائیں بھی ثابت ہیں. اور یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ اکثر رکوع اور سجود میں دونوں یہ بھی پڑھا کرتے تھے, وہ بھی پڑھا کرتے تھے, اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں آپ سے ثابت ہیں. اور بعض روایت میں ایک اور دعا بھی ثابت ہے, سبوح قدوس رب الملائکتی والروح, مسلم کی بھی حدیث میں, ہر احمد کی بھی, یعنی میرا رکوع یا سجدہ اس ذات واحد کے لیے جو جملہ نقائص اور شر سے شریک شرکا سے پاک ہے, وہ مقدس ہے, وہ فرشتوں کو اور جبریل کا بھی پروردگار ہے. تو یہ سجدے کی اور رکوع کی تسبیح ہے جو دونوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے گی, اس کی حمد بیان کی جائے گی اور پھر اس سے بخشش طلب کی جائے گی. حدیث 818 818, دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا. باب المکس بین السجدتین. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ایوب عن ابی قلابہ ان مالک بن الحویرث قال لاصحابہ الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وذاک فی غیرہن صلاۃ فقام ثم رکع فکبر ثم رفع راسہ فقام حنیتن ثم سجد ثم رفع راسہ حنیتن ثم سجد ثم رفع راسہ فصلى صلاة عمرو بن سلمہ شیخنا ہذا قال أيوب كان يفعل شيء لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں؟ ابو قلابہ نے کہا کہ نماز کا وقت نہیں تھا، مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکو کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمر بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسے استراحت کرتے تھے پھر نماز سکھلانے کے بعد۔ تو یہاں پر دراصل رکوع اور سجود میں کھڑے ہونے کا پھر دوبارہ بیٹھنے کا جو ذکر ہے کہ پہلے رکوع کیا پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد سجدہ کیا پھر اس کے بعد بیٹھ گئے پھر سجدہ کیا۔ اور جو ایک چیز کیا کرتے تھے وہ کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا لیکن وہ کرتے تھے کہ وہ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی آپ نے سمجھے تیسرا سجدہ آپ نے کیا اور اب آپ کو کھڑے ہو جانا ہے سجدہ کرتے سے، تو سجدہ کرتے سے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے سجدہ کر اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے ایک لمحے کے لیے اور بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے۔ اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جلسے استراحت پہلی اور تیسری رکعت کے خاتمے پر سجدے سے اٹھتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اور امام قسطلانی انہوں نے بھی جو لکھا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے ذرا بیٹھ گئے، یعنی جلسے استراحت کیا پھر کھڑے ہوئے، اور یہ جلسے استراحت مستحب ہے۔ اور اس حدیث کے جو شرح لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بابن لا یفترش ذراعیہ فی السجود، اس بارے میں کہ نمازی سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ وقال ابو حمید سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیہ غیر مفترش ولا قابدہما۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يثبت احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ اس بارے میں کہ نمازی سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائے، حدیث نمبر 822۔ اور ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، بازو نہیں بچھائے، نہ ان کو پہلو سے ملایا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بازو نیچے بچھا دینا دراصل سستی اور کاہلی کی نشانی ہے، اور اسی لیے اس کو ایک جانور سے تشبیہ دے کر اس کی مذمت کی ہے، تو لہٰذا اس کا ہمیں پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور امام قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ناپسندیدہ ہوگی، تو بہتر ہے کہ پہلو کو اوائڈ کریں ساتھ میں لگانا، یا جو بازو ہیں ان کو نیچے نہ بچھائیں، جیسے کہ یہاں پر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منع کیا گیا ہے اس طرح سے بچھانے کو، اور وہ سستی اور کاہلی کی نشانی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کریں۔ باب من استوى قائدا فی وتر من صلاته ثم نهض، اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی تاک رکعت پہلی اور تیسری میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے۔ تو یہاں پر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے محمد بن سبح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حشیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں خالد حزا سے خبر ملی، ابو قلابہ سے انہوں نے بیان کی کہ مجھے مالک بن حویرث لیسی نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تاک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ تو تاک رکعت مطلب جیسے تین ہیں کے بعد پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھتے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اٹھنا، اور یہی جلسے استراحت ہے جو کہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے پہلی اور تیسری رکعت میں۔ پھر زمین سے اٹھتے وقت، یعنی جب سجدے سے آپ اٹھیں گے تو اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لیں، كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الزكاة. حديث 824. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وحيب عن أيوب عن أبي كلابة قال جاءنا مالك بن هويرس فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي كلابة وكيف كانت صلاته. قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني أمر بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. سیم وہی حدیث ہے لیکن اس میں تھوڑا سا حصہ آگے زیادہ ہے. تو حدیث دیکھ لیجئے ڈائریکٹ کہ مالک بن حویرس ہمارے یہاں تشریف لائے جو کہ صحابی تھے. تو آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی کی نہیں ہے بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح. ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے. تو یہاں پر دراصل پھر یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی مدد لی جا سکتی ہے. جب اٹھیں گے آپ سجدہ کر کے تو زمین پر ہاتھ ٹیکے جا سکتے ہیں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہاتھ آپ ٹیکتے تھے جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اس طرح سے ہاتھ ٹیکتے تھے. تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ آٹا الٹے ہاتھ سے بھی گوندھا جاتا ہے. الٹا مطلب یعنی ہاتھوں کی پشت کی طرف سے جب ہم آٹے کو تھوڑا سا اچھی طرح سے مکس کرنا چاہتے ہیں اور سیدھی طرف سے بھی تو الٹے ہاتھ ٹیک کر یعنی انگلیوں کو موڑ کر بھی آپ اٹھ سکتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کو بھی ٹیک کر اٹھ سکتے ہیں. زمین کی طرف ہتھیلیاں لگا سکتے ہیں. تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ. باب سنت الجلوس فی التشہد. حدیث 827 وکانت تجلس فی صلاتها جلست الرجل وکانت فقیہۃ. ام دردہ رضی اللہ عنہ فقیہ تھی اور وہ نماز میں بوقت تشہد مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں. آپ نے سنا ہوگا بار بار ہم نے ام دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ جب یہ لوگ شام چلے گئے تھے دمشق میں تھے یہ لوگ تو وہاں پر انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور دور دراز سے تابعین ان سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے تھے. اور اس مدرسے میں بچے بڑے جینٹس لیڈیز سب تعلیم حاصل کرتے تھے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھاتے تھے اور ام دردہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھاتی تھی اور بچوں کو تختی پر وہ لکھنا سکھاتی تھی عربی کے حروف ماشاء اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے بھی کتنا کام کیا اور یہ فقیہ کے نام سے مشہور تھی. یعنی الحمدللہ ان کو اتنی مہارت اس میں حاصل ہو گئی تھی کہ لوگ ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک بن عبد الرحمن بن قاسم عن عبداللہ بن عبداللہ انہ اخبرہ انہ کانا یرا عبداللہ بن عمر یتربعو فی الصلاۃ اذا جلس ففعلته وانا یومئذ. حدیث السنی. فنحانی عبداللہ بن عمر وقال انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنى وتثنی الیسرى فقلت انک تفعل ذلك فقال ان رجلای لا تحملانی. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے, انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چار زانوں بیٹھتے ہیں. میں ابھی نو عمر تھا, میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے. میں نے کہا کہ آپ تو اسی طرح یعنی میری طرح کرتے, تو آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر عمر میں کمزوری کی وجہ سے چار زانوں بیٹھتے تھے اور یہ محض عذر کی وجہ سے تھا, ورنہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رہے اور بائیں کو پھیلا کر اس پر بیٹھا جائے. اسے تورک کہتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی یہی مسنون ہے اور حدیث سے بھی یہی ظاہر ہے, یعنی اسی سے مطابقت ہمیں ملتی ہے. تو تورک کہتے ہیں اس کو جس میں آپ سیدھا پیر جو ہے کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر پر یعنی جو الٹا پیر ہے اس کے پورے سائڈ کے حصے پر آپ بیٹھ جائیں گے, یعنی وزن پورا بائیں پیر پر آ جائے گا. تو اسے تورک کہا جاتا ہے. تو یہ تشہد کا مسنون طریقہ ہے. تو یہ تشہد کا طریقہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو الحمدللہ ہمارا یہ باب کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد جو ابواب ہیں دراصل اس میں تشہد کا ہی مزید طریقہ بتایا گیا ہے اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے وہ بتایا گیا ہے. تو الحمدللہ وہ سب تو ہمیں معلوم ہی ہے اور وہ دعائیں بتائی گئی ہیں جو کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے. جیسے کہ یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بکا من الماتم والمغرم. اور بھی کئی ساری دعا ہمیں ملتی ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں جو زیادہ مشہور ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. انہیں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی. تشہد یعنی جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں اتحیات پڑھتے ہیں, پھر درود پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ دعائیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا ختم ہوا ٹاپک. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بنیں, کثرت سجود ہو اور نماز میں ہم صحیح طریقہ اختیار کریں, جیسے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی کہ آپ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ ہماری نماز بھی ویسی ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی, اور اللہ کرے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.